بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرمائیں گے سید مغفور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سورہ المنافقون کی آیات کی تشریح، جو اس درس میں مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ التغابن کا آغاز ہوتا ہے. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالی. یاد رہے کہ یہ درس مولانا مغفور نے 10 ستمبر 1967 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. سماعت فرمائیے.
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. یہ سورہ منافقون کا آخری رکوع ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو اپنے آپ میں مشغول کر کے غافل نہ کر دیں تمہاری اولاد اور تمہارے اللہ اللہ کے ذکر سے. ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے. اس سے پہلے سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ روش اختیار کیے ہوئے تھے کہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے دین کے اور آپ کی دعوت کے خلاف، اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی مکاریاں اور چال بازیاں اور شرارتیں کرتے. اس کے بعد یہ فرمانا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے اللہ کی یاد سے، اور جو تم میں سے ایسا کرے وہ خسارے میں پڑنے والا ہے. اس بات کے ارشاد فرمانے سے یہ بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے کہ منافقین کو جس چیز نے منافقانہ روش پر آمادہ کیا تھا وہ مال اور اولاد کا مفاد تھا. جب تک ایک آدمی اپنے مال اور اپنی اولاد کے مفاد کو خدا اور اس کے دین سے اور حق سے منحرف کر دینے کی حد تک نہ پہنچ جائے اس کی محبت، اس وقت تک انسان منافقانہ رہنے سے تیار نہیں. اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد کے باہر رکھ. اصل لفظ استعمال کیا گیا ہے لاکل حکم کا ہے، لاہ کہتے ہیں اس چیز کو جس میں آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے اور آدمی جس کے ساتھ دلچسپی لینے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دوسری چیزوں سے اس کو غفلت لائے، اسی بنا پر گانے بجانے کو لاہ کہتے ہیں، اسی بنا پر کھیل کود کو لاہ کہتے ہیں، کیونکہ آدمی اس کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے اور اس قدر اس کی دلچسپی اس سے بڑھ جاتی ہے کہ اور کسی چیز کا اس کو ہوش نہیں رہتا. وہی لفظ نہ استعمال کیا گیا کہ تم کو ایسا غافل نہ کر دوں اپنے ساتھ مشغول کر دوں کہ تم اللہ کی یاد کرو. منافق اور وہ شخص جو خدا سے غافل ہوتا ہے وہ تراکی کب اس وجہ سے غافل ہوتا ہے کہ اس کے دنیاوی مفاد جو ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی طرف اتنا متوجہ کر لیتے. مثلاً ایک آدمی ہے جس کو اپنی تجارت کو بڑھانے اور اس کو ترقی دینے اور ہر ممکن طریقے سے اپنی دولت کو نشو و نما دینے کی اتنی فکر لائق ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا حلال ہے کیا حرام. ہر ممکن ذریعے سے وہ اپنی دولت کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے. پھر نبید طرح جب کبھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں کسی اس حق بات کی حمایت کروں جس چیز کو خود زبان کے حق مانتا ہے اس کے متعلق وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی حمایت کروں تو میری جائیداد کو نقصان پہنچے گا, میری تجارت بیٹھ جائے گی, میرے دوسرے جو مالی مفاد ہیں ان پر ضرب آئے گی. اس وجہ سے وہ ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق اور باطل کے جھگڑے میں کون پڑے, آپ کے لیے مرنے میں کٹنے والے اور نقصان اٹھانے والے بہت سارے نعوذ باللہ کے حقوق موجود ہیں, مجھے اپنے مفاد کی حفاظت کر. اسی طرح سے ایک آدمی اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو ایس آرام دلوانے کی خاطر حرام کھاتا ہے, رشوتیں کھاتا ہے, غبن کرتا ہے, خیانتیں کرتا ہے, ہر طرح کی بےمانیاں کر کے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو زیور پہنائے, زیادہ سے زیادہ عیش کرائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو اپنے نزدیک کو اس کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے سر سامان کرا. یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کے معاملے میں منافقانہ رویہ پر آتا ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو آدمی منافقت نہیں کرتا. اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ اللہ کرنے سے رک جائے. اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھول جائے. یہ خیال اس کو نہ رہے کہ اوپر سے خدا جو ہے جس کے سامنے مجھے کبھی جا کر جواب دے اپنی کرنے. یہ خیال اگر کسی آدمی کے دل میں رہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی اولاد کے مفاد کے لیے یا اپنی بیوی کو عائد کرانے کے لیے یا اپنی دولت بڑھانے کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے جاننا ہو. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ آخرت میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس جن لوگوں کے عیش اور جن کے آرام کے لیے تم یہاں بےمانیاں کرتے ہو قیامت کے روز وہی ان کے تمہارے خلاف گواہ بنیں گے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کر اور اس قدر اپنے ایمان کو دیکھ کر حرام دولت کمائی تھی تو اس وجہ سے اب ان کی جگہ ہمیں جاننا میں بھیج دیا جائے. کوئی اولاد اس کو دیکھی جائے باپ بیٹے کے لیے جاننا میں جانے کو تیار نہیں ہوگا, بھائی بھائی کے لیے تیار نہیں ہوگا, بیوی شوہر کے لیے تیار ہوگا, بلکہ اس کے برف جب اس کے خلاف نام مقدمہ قائم ہوگا تو یہی سب کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ اس نے یہ حرام کھا کر یہ رشوتیں کھا کر یہ بےمانیاں کر کے یہ دولت کمائی تھی اور ہمیں بھی حرام سے پالا خود بھی حرام تھا. یہ بات قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی کہ یہ کل تمہارے خلاف گواہ بننے والے ہیں اگر تم نے ان کی خاطر آج بےمانیاں کی. یہ مقصد ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو قاتل مت ہو, اس بات کو بھول مت جاؤ, مت جاؤ کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے جس کے سامنے کبھی تمہیں جانا ہے اور اپنے آباد کرتا ہے. وہ من یہ پل زیادہ کا فوجائے کا وہ قاتلوں جو یہ رویش اختیار کریں گے لوگ وہی آخر کار خطارے میں رہیں گے. خطارہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز میں اپنا سرمایہ لگائے، اپنی محنت سے صرف کرے، اپنا وقت صرف کرے اور اس کے بعد وہ سب لگا لگایا ڈوب جائے، یہ خطارہ ہے۔ ایک انسان اپنی تمام محنتیں، اپنی تمام قابلیتیں، اپنے سارے اوقات، اپنی جو کچھ ذرائع اور وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایسے کام میں لگاتا ہے کہ جو لے جا کر اس کو آخر کا جہنم میں جھونکنے والا ہے، پھر اس سے بڑا کوئی خطارہ نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَقَدْ صَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، کب اس سے کہ تم میں سے کسی شخص کو موت آئے اور مرنے کے وقت وہ کہے کہ اے پروردگار کیوں نہ مجھے اور تھوڑا سا وقت دیا جائے کہ میں صدقہ کروں تو آپ کو محنت کار دوں اور سالے ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی کے لیے اس سے زیادہ مکانہ کوئی روش نہیں ہے کہ جس وقت اس کو مہلت عمل ملی ہوئی ہے، مہلت زندگی ملی ہوئی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اس سے منہ موڑ کر اپنے دنیاوی مفاد کی پرستش میں لگا رہے، مرتے وقت اس کو احساس ہو کہ میں نے کیا کیا اور اس کے خطرے جو ہے میں اپنے آپ کو ڈالایا ہے، اس کی تباہی کی طرف میں جا رہا ہوں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ مجھے ذرا سا وقت اور دے دیجیے تو میں اپنے اس مال کو آپ کی راہ میں خرچ کروں۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کسی متنفس کو مہلت دینے والا نہیں ہے جبکہ اس کی اجل آ جائے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے۔ اجل کہتے ہیں ایک مدت مقررہ کو جو پہلے سے طے کر دی گئی ہو کہ فلا شخص کو اتنا وقت دیا جائے، مثلاً امتحان کے کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں تو یہ طے ہے کہ مثلاً تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے کا وقت ہے آپ کو پکا ہے، تو ساڑھے تین گھنٹے کی جو مہلت ہے اس کا نام اجل ہے۔ تو ایک آدمی کو جو مہلت کام کرنے کے لیے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ اس آدمی کو دنیا میں کام کرنے کا اتنا وقت دیا جا رہا ہے، اور ایسی قوموں کو دی جاتی ہے، قوموں کے لیے بھی اجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ان کی اجل آن پوری ہوتی ہے تو پھر ایک منٹ کی تقدیم متاثر نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے اس کی مہلت ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد اس کو مزید مہلت دی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کے لیے جو اجل مقرر کر دی گئی ہے، جو مدت مقرر کر دی گئی ہے، اس کے بعد پھر کسی شخص کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، کوئی تاخیر پھر اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مزید کچھ وقت دے دیا جائے۔ تو جس آدمی کو جو بھی عمل کرنا ہے اپنی عاقبت کے لیے وہ اس وقت اس کو کر لینا چاہیے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تندرست ہوں، زندہ ہوں، موت کا وقت بالکل قریب نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آدمی دیکھے جب آخری وقت آ گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہو گیا جب آخری وقت آ گیا ہے، اس وقت آدمی کا یہ چاہنا کہ مجھے مزید وقت ملے تاکہ میں کوئی نیک عمل کروں جس کی وجہ سے میری عاقبت درست ہو، یہ اس کی محض ناقت ہے۔ کبھی آج تک اس دنیا میں یہ نہیں ہوا ہے کہ جس شخص کی موت کا جو وقت مقرر ہے ایک منٹ کے بیٹا ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے باخبر، وہ بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کتنا کتنا لوگوں سمجھایا گیا، کتنی کتنی نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بے شمار مختلف طریقوں سے انسان کی نصیحت کا انتظام ہوتا ہے، فقط ایک کتاب ہی نہیں، فقط ایک کسی ناطے کی زبان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع رکھے ہیں انسان کو نصیحت کرنے کے لیے، اتنے ذرائع رکھے ہیں اس کو عبرت کا سبق دینے کے لیے۔ بسا اوقات ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آدمی آن کی آن میں مر گیا، کوئی مولد اس کو نہیں، آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ بھی ایک نصیحت ہے، بے شمار نصیحت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنے کتنے مواقع کے اوپر تمہاری نصیحت کا انتظام کیا کہ تم ہوش میں آؤ اور سمجھو، کہ ہماری دنیا میں کیا پوزیشن ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو ہماری عاقبت درست کرنے والی ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں جو ہماری عاقبت کو تباہ کر دینے والی ہے. کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کو نہ سمجھتا. اس کے بعد اگر ایک آدمی عاقبت سے غافل ہوتا ہے اور غافل ہونے کے بعد اپنا سارا وقت اور اپنی ساری محنتیں صرف کر دیتا ہے اس دنیا کو بنانے کے لیے اور ایسے طریقے سے بنانے کے لیے جو آخرت کے لیے تباہ کن ہو, تو اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں پڑی ہے کہ اس کو مزید بنا سکتے. وہ اپنے قوانین تبدیل نہیں کیا کرتا لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین. له الملک, بادشاہی اسی کی ہے, له الحمد اور ہم اسی کے لیے ہے. وهو على كل شيء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت. یہ سورہ تغابن ہے, اس کے متعلق اس عمر میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے, لیکن مفسرین کی اکثریت یہی سمجھتی ہے, اسی بات کی قائل ہے کہ یہ مدنی ہے. مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینے کی ابتدائی زمانے کی. آگے چل کر آپ خود محسوس کریں گے اس عمرانی کو کہ یہ مدینے سے یہ بات ابتدائی دور کی معلوم ہے. فرمایا کہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں. کسی جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سب بحر اللہ, اللہ کی تصدیق کی ہے ہر ایک چیز میں, اور کسی جگہ فرمایا کہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے. اور عربی زبان میں جو مضارع کا صیغہ آتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو ملتا ہے. ان دونوں چیزوں کو جب ملایا جائے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ سب بحر اللہ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتی رہی ہے جب سے اشیاء دنیا میں پائی جاتی ہیں. اور یہ سب جو اللہ ہے, ہر چیز اللہ کی تصدیق کرتی ہے اور کرتی رہے جب تک یہ دنیا موجود ہے, جب تک یہ کائنات موجود ہے. اس کی یہ ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتی ہے. یہ معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پیدا ہوا تصدیق جا رہا ہے, بلکہ تصدیق کرتی ہے تو معنی ہے کہ زبان حال سے یا زبان کال سے ہر چیز اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا, اس کا پیدا کرنے والا, اس کو رزق دینے والا, اس کی پرورش کرنے والا تمام عیوب اور نقائص سے, ساری کمزوریوں سے اور ساری خطاؤں سے بالکل پاک ہے. بے خطا ہے, بے عیب ہے, کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. یہ کائنات کی ایک ایک چیز اس چیز کے اوپر گواہی دے رہی ہے اور ایک ایک چیز اس بات کو واضح کر رہی ہے. لہو الملک بادشاہی اسی کی ہے اور وہ لہو ہم اور ہم اسی کی. یعنی اس ساری کائنات میں کوئی دوسرا صاحب اقتدار, صاحب اختیار اور حقیقت نہیں. کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے تو وہ اس کا اپنا حاصل کیا ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ کر دیا اس وقت تک کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دے. کسی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے, اس کی اپنی ذاتی طاقت. ذاتی اقتدار, ذاتی قوت و اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نہیں ہے. پوری کائنات میں اکیلا وہی ایک بادشاہ ہے. بل اول حمد, اسی کے لیے حمد ہے. ہم کے معنی تعریف کے لیے اور شکر کے لیے. دوسرے الفاظ میں وہی شکر کا مستحق بھی ہے اور وہی ہم کا تعریف کا بھی ہے. کسی دوسرے کے پاس کوئی کمال نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے. اس کے پاس جو کچھ بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے. جو کچھ بھی کسی کے اندر خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہے. تمام خوبیوں کا مالک تنہا وہی ہے, اس کی وجہ سے وہی تعریف ہے. اور کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ دوسرے کو کوئی نعمت دے سکے. اگر کوئی شخص کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عطیے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے شکریہ کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حصہ نہیں. وہ ہوا اللہ کل شہر قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کائنات میں اس کی قدرت غیر نہ کی. جو چیز وہ چاہے وہ ہوگی، جو چیز وہ نہ چاہے وہ نہیں. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پر من تم کافر، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور میں کو نہیں اور تم میں سے کوئی نہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رکھتا. اب یہ دو فقرے ہیں، ایک یہ ہے کہ هو الذی خلقکم، اسی نے تم کو پیدا کیا، اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. ان دو فقروں کو آپ ملائیے تو بیچ میں ایک بڑا لمبا مضمون ہے جو خود بخود آدمی غور کرے تو وہ نگاہ میں آ جائے. یعنی خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں، وہی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، وہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ جسم اور اس کی قوتیں اور آدمی کا ذہن اور اس کی قابلیتیں، اس کی عقل فکر دوسری تمام صلاحیتیں، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ. جو ذرائع انسان کو اس دنیا میں حاصل ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے، جو چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جن کی بدولت وہ جیتا ہے، یہ ہوا اور یہ پانی رہا اور یہ سردی اور یہ گرمی اور یہ غذا، یہ شمار چیزیں جو ہیں جن کی بدولت آپ کی دنیا میں جی رہا ہے، اور وہ بے شمار کرو سامان جن کی بدولت آپ کی دنیا میں جن کی بسر کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی. اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کے اوپر غور کرے تو اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کا مطیع فرمان بن کر رہے. لیکن باوجود اس کے لیے حقیقت سب کے سامنے ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، لیکن اس پر بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور ایک بڑا گروہ ایسا ہے کہ جو کفر اختیار کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کے متعلق دیکھ رہا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے. ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کر رہا ہے یا اس سے دور ہو رہا ہے. اپنے خالق ہی کو اپنا مالک مانتا ہے، اپنا فرما رہا اور حاکم مانتا ہے، یا اس کو چھوڑ کر ایک ایک کے آگے جھک رہا ہے اور ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور ایک ایک کی اطاعت کر رہا ہے مگر خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا. ایک ایک آدمی کے اس طرز عمل کو دیکھ رہا ہے. جو ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کفر کی راہ اختیار کر رہا ہے اس کو. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم الیہ المصیر. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا. وصوركم فاحسن صوركم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی. الیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں جانا. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بالحق پیدا کیا ہے. یہ اوپر کے فقرے کے بعد اس بات کو ارشاد فرمانے سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ کائنات باطل پر پیدا نہیں کی، یہ کائنات حق پر پیدا، یہ کائنات کھیل کے طور پر پیدا نہیں کر دی گئی. کہ کوئی بچہ ہے جس نے تلنگا ایک گھروڈا بنایا، کچھ دیر اس سے کھیلا اور اس کے بعد اس کو توڑ تاڑ کے ختم کر دیا. اس کائنات کی یہ حیثیت ہے. اس کائنات کو ایک حکیم نے بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. سراسر حق پر یہ نظام قائم کیا گیا ہے، باطل پر یہ نظام قائم نہیں کیا گیا ہے. اس میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط روش پر چلے اور اس کے برے نتائج سے بچ جائے، اور اس میں اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک آدمی صحیح رویے کے اوپر چلے اور اس کے اچھے نتائج سے وہ محروم رہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کائنات میں رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی چیزی بخشوں اور اس کے دیے ہوئے انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر کی روش اختیار کرے تو اس عمل کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس کے برے نتائج سے بچے. یہ کائنات باطل پر پیدا نہیں کی گئی ہے, حق پر پیدا. اگر کوئی شخص حق کے خلاف یہاں چلے گا لازمن ٹھوکر کھائے گا, آج نہیں کھا رہا ہے تو کل کھائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حق کے خلاف چلنے والا آخر کار ٹھوکر نہ کھائے اور اس گڑھے میں جا کر نہ گرے جس سے پھر کبھی نکلنے کا امکان نہیں. اور اسی طرح سے جو شخص حق کے مطابق کام کرے, حق کے مطابق چلے, وہ اگر چوٹیں کھا بھی رہا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ چوٹیں کھاتا رہے گا اور حق حق نہیں باطل ہے, بلکہ لازمن جو حق کے مطابق چلے گا اس کا انجام بہتری ہونا چاہیے. تو اس فکرے کے اندر آدمی کو گویا اس کائنات کی پوری حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ یہ کائنات باطل نہیں ہے, اس کائنات کا اثر حق پر. وَصَوَّرَ كُلَّ فَأَحْسَنَ صُوَرَ, اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہترین صورتیں ہوں. صورت کا لفظ جو ہے وہ میں آدمی کے چہرے کے لیے نہیں استعمال کیا, پورا کا پورا جو جسم ہے آدمی کی جو پوری بناوٹ ہے اس کے متعلق فرمایا گیا, اور اس جسم کی صرف ظاہری شکل نہیں بلکہ اس جسم میں جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اور قوتیں وہ سب اس تصویر میں شامل. تمہاری صورت گری کی اللہ تعالیٰ نے اور بہترین صورت گری کی, یعنی تم کو موجود ترین جسم عطا کیا جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں کام کرنے کے قابل ہو, وہ کام جو انسان کے کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ تم کو جسم مثلاً چھپکلی کا دے دیا جاتا اور دماغ تمہارے اندر انسان کا رکھ دیا جاتا اور اس میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دی جاتی جو انسان کے دماغ کی. ظاہر بات ہے کہ چھپکلی کے جسم کے اندر رہ کر انسانی دماغ کام نہیں کر سکتا. کسی جانور کے جسم میں, کسی بیل یا کسی بیل کے جسم میں اگر رکھ دیا جاتا ہے انسانی دماغ کو, وہ اس دماغ کی صلاحیت سے کام نہیں کر سکتا. اس دماغ کی صلاحیتوں کے لیے موجود ترین ترین جسم عطا کیا, اس کو کھڑا قد عطا کیا, اس کو چار پاؤں کے اوپر چلنے کے قابل نہیں بنایا بلکہ سیدھا دو پاؤں پر چلنے کے قابل بنایا, اس کو یہ ہاتھ دیے جن سے وہ بہترین طریقے پر کام کر سکتا ہے, اس کو یہ پاؤں دیے جن سے سیدھا کھڑا ہو کر وہ دو پاؤں کے اوپر چل سکتا ہے, اس کو پورا کا پورا جسم اس کو بہترین عطا فرمایا گیا ہے جو انسان انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے موجود ہے. پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں عقل کی اور فکر کی اور حافظے کی اور تجربات سے سبق لینے کی اور ان سے مزید ترقی کرنے کی اور نئی نئی چیزیں یاد کرنے کی, غرض وہ مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں گی جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو درکار. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ نظام جس کے اندر تم ہو یہ یوں الگ تو نہیں بن گیا ہے, یہ تمہارے جو جسم ہے اور یہ تمہاری جو قابلیتیں ہیں یہ یوں آپ سے آپ تو نہیں بن گئی ہیں. کوئی خدا ہے کہ جس نے تم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا, تم کو اس طرح کی قابلیتیں عطا کی اور اس کائنات نے پیدا کیا جو سراسر حق پر بنی گئی. اس کے بعد پھر مزید چیز جس بات کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ مصیر, اور آخر کار تمہیں جانا اسی کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں چھوڑ دیے گئے کہ شکر بے مار کی طرح پھرو اور جس کھیت میں چاہو وہ مار دو اور جس طرح کے چاہو دنیا میں زندگی بسر کرو اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو جاؤ اور کبھی کسی خدا کے سامنے جا کر تمہیں جواب دہی نہ کرنی ہو کہ جو قابلیتیں تم کو دی گئی تھیں ان سے تم نے کیا کام لیا, جو اختیارات تم کو دیے گئے تھے ان کو کیسے تم نے استعمال کیا, جو ذرائع وسائل تم کو دیے گئے تھے اور بے تاشے ذرائع وسائل, ایک غریب سے غریب آدمی ایک فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع دیے ہیں کہ ان کی قیمت کا آدمی اندازہ نہیں کرتا. ایک ایک چیز جو اس کو عطا کی ہے اس کی ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی, ایک آپ کی قیمت پوری کائنات نہیں بن. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع و وسائل انسان کو دنیا کے اندر عطا کیے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ دے کر ایک روز یوں اس کو مٹی میں ہاتھ میں ملا دے اور کبھی نہ پوچھے کہ یہ جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اس سے تمہیں کیا دیا. تو الہ المصیر آخر کار تمہیں جانا ہوگا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو. یعنی تم کسی بے خبر خدا کی خدائی میں بھی نہیں رہتے، کوئی شے بے خبر نہیں ہے، کوئی اندھا راجہ نہیں ہے کہ جس کی نگری میں، چوپٹ نگری میں تم رہتے ہو. اس خدا کی سلطنت میں رہتے ہو جو خدا تمہاری ایک ایک چیز کے پاس، ایک ایک شخص کے متعلق یہ جانتا ہے کہ وہ دن میں کیا سوچ رہا ہے، ایک ایک شخص کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ اندھیرے میں کیا کرتا ہے، اپنی خلوت میں کیا کرتا ہے. اس کے ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ذرائع ہر آدمی کو دیے گئے تھے ان سے اس نے کس طرح سے کام لیا ہے اور کس نیت سے. میں اس کے ظاہری عمل کو وہ نہیں دیکھ رہا، جو نیت اس کی، جو موٹو اس کی افعال کے پیچھے تھا اس تک کو بھی جاؤں گا. میں اس کے ظاہری عمل کو وہ نہیں دیکھ رہا، جو نیت اس کی، جو موٹو اس کی افعال کے پیچھے تھا اس تک کو بھی جاؤں گا. اللہ حلیمن بذات صدور، وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانا آدمی اس سے کسی چیز کو چھپا نہیں. اب یہاں اس پورے جو پیراگراف، اس کے اندر جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ، کائنات کا فرما روا اللہ تعالیٰ، تمام چیزوں پر قادر، انسان کو اسی نے پیدا کیا، انسان کی صورت گری اس نے کی، انسان کو ذرائع اس نے دیے، اور ہر چیز سے وہ واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور آدمی کو جانا ہوتا ہے. یہ پورا نقشہ آدمی کی اس کائنات کا، اور اس کائنات کے اندر آدمی کی جو پوزیشن ہے اور آدمی کا اپنے خدا کے جو تعلق کی نوعیت ہے، وہ ساری کی ساری ان چند چکروں کے اندر واضح طور پر. اس کے بعد فرمایا گیا کہ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. کیا تم کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا؟ فذاقوا وبال امرهم، اور پھر انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، ولهم عذاب الیم، اور آگے ان کے لیے عذاب الیم. یعنی پہلی چیز یہ بیان کی گئی کہ کائنات یہ ہے، اور اس کائنات میں تم رہتے ہو اور اس حیثیت سے رہتے ہو، اور اس خدا کی سلطنت میں ہو جو تمہارے تمام حساب سے باہر ہے. جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، اور اس کے بعد تمہیں سے کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی ایمان لا رہا ہے. اب فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے، تم نے کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا ہے ان کا انجام کیا اسی دنیا میں ہو چکا ہے؟ یعنی پہلے کائنات کی حقیقت اور اس کے اندر انسان کی پوزیشن سمجھائی گئی، اب انسان کو انسانی تاریخ کی طرف توجہ دلائی گئی. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پہلی مرتبہ یکایت تم خود ہی زمین پر آ گئے ہو، اور اس سے پہلے انسانوں کی کوئی تاریخ نہ ہو، اور انسانوں کی تاریخ کے نتائج تمہارے سامنے نہ ہو. تم ایک خاص دور میں انسانی تاریخ کے ہو، اس سے پہلے انسان بہت سارے گزر چکے ہیں، پوری ایک لمبی تاریخ موجود ہے. اس تاریخ کے اندر کفر کرنے والے اور ایمان لانے والے دونوں ہی کے حالات میں ہیں. اس کے بعد کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہیں پچھلی تاریخ کا پتہ نہیں؟ کفر کرنے والے لازمن دنیا میں غلط روش پر چلتے ہیں. جس آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی خدا کی سلطنت میں ہوں جس کے سامنے میں ذمہ دار اور جواب دہ ہوں، اور جس آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ خدا جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں میرے تمام اعمال سے واقف ہے، اور جس کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ جس خدا کی سلطنت میں میں ہوں اس کی گرفت سے میں کبھی بچ کر بھاگ نہیں سکتا، اس چیز سے غافل ہو جانے کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کے اخلاق نہ بگڑے، اس کے معاملات نہ بگڑے، وہ دنیا میں ظالم بن کر نہ رہے، اس کا امکان ہی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہے. بسا اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں ضرور کہ خدا کے جیل میں جو اخلاق کی تعلیمات دی گئی تھی وہ تو وہاں سے لے آتے اور لا کر مادہ پرستانہ فلسفوں کے ساتھ جوڑ لگا کر اپنا ایک نظام زندگی بنا دیں. مادہ پرستانہ فلسفوں میں اخلاق کے لیے کوئی بنیاد نہیں. مادہ پرستی کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اگر میں آپ کا مال چرا کر اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ آپ کو پتا نہ چل سکے کہ میں نے آپ کا مال چرایا اور کسی پولیس کو پتا نہ چل سکے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں آپ کا مال نہ چرا. مادہ پرستی کے فلسفے میں کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے کہ ایک آدمی ایسی حالت میں کیوں نہ چوری کر لے جبکہ اس کو چوری کا فائدہ ہی پہنچتا ہے, نقصان کوئی نہیں پہنچتا. اب اگر آدمی کو اگر کوئی چیز چوری سے اور بےمانی سے بچا سکتی ہے فی الوقت اور ایک مضبوط اخلاق کی بنیاد پر برقرار رکھ سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ چاہے اس شخص کو بھی پتا نہ ہو جس کا میں نے مال چورایا اور چاہے کسی پولیس کو پتا نہ چلے, چاہے کسی عدالت میں معاملہ نہ جائے, چاہے کبھی مجھے اس کو کوئی نقصان نہ جائے, لیکن خدا کو معلوم ہے اور خدا کے یہاں سزا سے میں نہیں بچا. صرف یہ تو وہ چیز ہے جو آدمی کو مستقل طور پر دیانت پر قائم کرتا ہے, ورنہ مادہ پرستانہ فلسفے کے ساتھ کسی دیانت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. دیانت آدمی اس جگہ بچے گا جہاں اس دنیا میں اس دیانت سے کوئی فائدہ ہوتا نظر آئے اور بدیانتی سے اس جگہ بچے گا جہاں اس دنیا میں اس بدیانتی کا کوئی نقصان ہوتا. اگر ایک قوم اتنی طاقتور ہے کہ دوسری قوم پر چھاپہ مارے, اس کا مال لوٹ لے, اس کے اوپر تباہی نازل کرے, اس کے آدمیوں کو قتل کر دے اور کہیں کوئی طاقت ایسی نہ ہو جو آ کر بدلہ لینے والی ہو, ایک ظالم قوم کبھی اس ظلم سے باز نہیں رہے. اس کو یہ اطمینان چاہیے کہ دوسرے کے پاس اتنا ہوائی جڑا نہیں ہے کہ وہ مجھے سزا دے سکے اور کوئی دوسری بڑی طاقت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی حمایت پر اٹھ سکے, اس کے بعد کوئی چیز اس کو ظالم بننے سے روکنے والی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی روش اس سے پہلے اختیار کی ہے کیا ان کا انجام تمہیں معلوم نہیں؟ کبھی آج تک انسانی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم نے یہ ظالمانہ اخلاق اختیار کیے ہوں اور اس کے بعد وہ آخر کار تباہ نہ ہوئی ہو. قوموں کی قومیں تباہ ہوئی ہیں اور اس طرح سے تباہ ہوئی ہیں کہ ان کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہم فلاں قوم کی اولاد تھے, آج کوئی نہیں بھی یہ کہنے والا ہو کہ ہم سمود کی اولاد ہیں, حالانکہ باقی ہوں گے ضرور, کچھ نہ کچھ ان کی نسل موجود ہوگی, لیکن آج کوئی اٹھ کر یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہم سمود کی اولاد ہیں. اور اگر کوئی یہ کہنے والا ہے کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں تو پھر وہ اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ فرعون کی اولاد بننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ جن قوموں نے پہلے کفر اختیار کیا ہے ان کا انجام کیا ہو چکا ہے؟ پر ذاقوا وبال امرہم, انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا, ولہم عذاب علیم, اور آگے ان کے لیے عذاب علیم ہے, یعنی اس دنیا میں تباہ ہوئے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا موجود. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشرا یهدونا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ عنہ. یہ سب کچھ ان کا انجام اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس رسول پر رسول آتے رہے بینات لے کر. فقالوا ابشرا یهدونا, انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا آپ انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ پکا کرو و تولو و استعمل, آخر کار انہوں نے انکار کیا اور منہ موڑا حق سے, واستغنى اللہ, اور اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. تو اللہ غنی و حمید, اور اللہ تعالی غنی ہے اور حمید. یہ سب کچھ ان کا انجام کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نہیں چھوڑا ہے کہ آدمی خود غور کرے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا, یعنی آدمی کی اپنی عقل اور فکر کے اوپر ہی معاملے کو نہیں چھوڑ دیا ہے. ذرا حالے کہ آدمی کو اللہ نے اتنی عقل اور فکر بھی دی ہے کہ اگر وہ غور کرے تو کم از کم اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی لازمن خالق ہے اور وہ ایک ہی خالق ہونا چاہیے, دس خالق نہیں ہو سکتے ہیں, اور وہ ایسا ہی خالق ہونا چاہیے کہ جو تمام کائنات کو فرما روائی کر رہا ہو, وہ ایسا ہی خالق ہونا چاہیے جو ہر چیز سے واقف ہو, علم رکھتا ہو, یہ چیز سمجھنے کے لیے عقل بھی موجود ہے آدمی کے پاس. عقل بھی یہ گواہی نہیں دے رہی کہ دس دس خالق ہیں یا کسی بے خبر خدا نے یہ کائنات بنا دیے, بے علم خدا نے یہ کائنات بنا دی, یا کسی بے اختیار بے قدرت خدا نے یہ کائنات بنا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے ایسے انسان مبعوث کیے جو آ کر اس کو بتائیں کہ میاں حقیقت یہ ہے, کسی غلط فہمی میں نہ پڑو, تمہاری یہ پوزیشن ہے کائنات کے اندر اور آخر کار تمہیں جا کر خدا کے سامنے جواب دہی کرنی, اور تمہارے لیے یہ اصول ہیں جن کے اوپر تم اگر چلو گے تو تمہاری عاقبت درست ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور بینات کے ساتھ بھیجے. بین کہتے ہیں اس چیز کو جو واضح, آپ بھی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں بین, یہ بات بین ہے, مطلب یہ ہے کہ بالکل واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بینات کے ساتھ رسول بھیجے. اب بینات میں کیا ہے؟ پہلی چیز بینات میں یہ ہے کہ رسولوں کی زندگی, ان کے اخلاق اور وہ تعلیم جو وہ لے کر آتے تھے وہ واضح طور پر یہ بتا رہی ہوتی تھی کہ یہ خدا کے رسول ہیں, یہ بناوٹی لوگ ہیں. بنا ہوا آدمی کبھی نہیں چھپتا, بنا ہوا آدمی آپ کی آنکھوں کے سامنے رسول بنتا ہے. آج ایک دعویٰ کر رہا ہے, کل دوسرا کر رہا ہے, پرسوں تیسرا کر رہا ہے, پھر قدم رکھ کے اس نے دیکھا یہاں قدم ٹکتا ہے, پھر ایک اور دعویٰ کر دیا. اس طرح سے بناوٹی جو ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بنتا ہے. جیسے ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ دوسروں کے متعلق تو ہمیں نہیں معلوم کہ سید ہیں یا نہیں, یہ سید نہیں ہے, یہ صاحب تو کل ہمارے سامنے بنے ہیں سید. تو بناوٹی آدمی کبھی چھپتا نہیں. رسول جو آتے تھے ان کی پوری زندگی اس بات کی شہادت دے رہی ہوتی تھی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں, کوئی بناوٹ ان کے اندر نہیں پائی جاتی. جب تک اللہ کی طرف سے رسول مقرر نہیں ہوئے تھے کسی نے کوئی دعویٰ ان کی زبان سے نہیں سنا, کسی نے کبھی وہ مرامین نہیں سنے جو خدا کے رسول بننے کے بعد انہوں نے سنانے شروع کیے. پہلے کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوا کہ یہ صاحب ان قریب کچھ بننے والے ہیں. جب رسول بنے تو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا, جب رسول بنائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. اور جو دعویٰ ایک پہلے روز کیا اسی دعوے پر آخر تک قائم ہے, اس کے اندر قطعی کسی تغیر تبدیل کا کوئی حمل نہیں. اسی طرح سے جو تعلیم انہوں نے اول روز پیش کی اس کے اندر کوئی رد و بدل آخر تک نہیں. رد و بدل کے معنی ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں. اسی تعلیم کے اندر ڈیولپمنٹ یہ تو لازمی طور پر ہونا ہے. اول قدم کے اوپر جو اصولی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی انہیں کے اوپر مزید آپ کو تشریحات مزید تعلیمات آپ کو دی جاتی رہیں گی. لیکن جس بنیاد کے اوپر انبیاء علیہ السلام کی تعلیم شروع ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت کا یقین, اسی بنیاد کی پوری تعمیر ساتھ انسانی زندگی کے لیے تعلیمات پیش کی. تو ان کی زندگی جو تھی وہ اس بات کی شہادت دے رہی تھی کہ اللہ کے رسول دی. جو تعلیم لے کر وہ آئے وہ بالکل واضح ہدایات پر مبنی تھی, ان میں کوئی گنجلک نہیں تھا. صاف صاف یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے لیے حق کیا اور باطل کیا ہے, تمہارے لیے صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا. کسی قسم کا اتباع نہیں چھوڑا انہوں نے اس بات میں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے, کیا ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے یہ رسول اور کس چیز کا ہمیں پابند بنانا چاہتا ہے. تو واضح ہدایات لے کر آئے اور واضح علامات جو ان کی رسالت پر شہادت دے رہی تھی وہ لے کر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجی ان کے پاس, رسول پر رسول آئے اور بینات لے کر آئے اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ابشرن یا ابیمنا, کیا اب انسان ہمیں ہدایت دیں گے. یعنی جو چیز لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکتی رہی وہ یہ تھی کہ وہ انسان کو خدا کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے تھے کہ اگر ہدایت کے لیے آئے تو یا خدا خود آئے یا اپنے فرشتوں کو بھیجے, انسانی لباس میں خدا اتر آئے یا جو اس کا اپنا لباس ہے اس کے اندر وہ اتر آئے یا فرشتوں کو بھیجے, لیکن انسان اور خدا کا رسول ہو یہ ممکن نہیں. جب رسول مانا تو کہا کہ وہ بشر نہیں ہے,
اور جب بشر سمجھا تو کہا رسول نہیں. یعنی یہ پھیر تھا کہ جس میں انسان ہمیشہ مبتلا ہے. جب کبھی انہوں نے کفر کیا اسی پھیر پھیر میں مبتلا ہو کہ رسول ہے تو بشر نہیں ہے اور بشر ہے تو رسول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابشر یادونا, انہوں نے یہ کہا ان کے جواب میں کہ کیا اب انسان اٹھ کر ہماری ہدایت کریں گے, اور انسان اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ہم تعلیمات لکھا ہیں, اور اس بنا پر ان کی بات ماننے سے انکار پکا کرو. آخرکار انہوں نے انکار کیا, بس تولا اور نبیوں کی تعلیم ماننے سے منہ موڑا, بس تخن اللہ اور پھر اللہ بھی مستغنی ہو. یعنی اگر کوئی نہ مانے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھانے والے جب آئیں اور وہ اس کو سمجھائیں اور وہ ان سے منہ موڑے تو اللہ کو پھر کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا پھرے, ان سے خوشامد کرے کہ تم میرے رسول کی بات مان لو. نہیں مانتے, اچھا جگ مارو اپنا انجام دو. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو آدمی ٹھکراتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے مستغنی ہو جاتا ہے. وستغنی اللہ, اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا, مستغنی ہو گیا, اس نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا. جس گڑے میں جا کر گرنا چاہتے ہو گر جاؤ. جب تمہیں سمجھاتے ہیں اور تم نہیں مانتے تو اس کے بعد اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور کس راستے پر تم جا کر کس گڑے میں گرتے ہو, پھر اللہ کو اس کی پرواہ ہے. واللہ غنی حمید, اور اللہ غنی ہے اور حمید. اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں بیان کی. پہلی صفت یہ کہ وہ غنی ہے, یعنی وہ تمہارا محتاج نہیں. اس کی خدائی کچھ تمہارے بل پر نہیں چل رہی ہے کہ اگر تم نے خدا مانا تو وہ خدا ہو, اور تم نے خدا نہ مانا تو اس کی خدائی کا کوئی نقصان ہو جائے گا, وہ خدائی کے تخت سے اتر جائے گا. تو یہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں پڑی. وہ اگر تمہیں سمجھاتا ہے تمہارے بھلے کے لیے سمجھاتا ہے, اپنے لیے نہیں سمجھاتا. اگر تم پرواہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے, اس کو تمہاری بندگی کی حاجت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ حمید ہے, بہترین صفات کا مالک. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا خود حمید ہے وہ بری صفات والے انسانوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیں گے کوئی نیک سیرت آدمی کسی بدسیرت آدمی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. بدسیرت آدمیوں کے ساتھ بدسیرت آدمی بیٹھا کرتے ہیں. نیک سیرت آدمی کبھی بدسیرتوں کو پسند نہیں کرے گا. اتفاق سے اگر غلطی سے کسی بدسیرت آدمی کو نہ سمجھ کر وہ پاس بیٹھے بھی تو جس وقت اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بدسیرت آدمی ہے تو اس سے تعلقات اپنے توڑ لے گا یا کم از کم سمیٹ لے گا. اس سے زیادہ رب کبھی رکھنا پسند نہیں. جب انسان کا حال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے سبق کو رکھتے ہیں جو بہترین صفات کا مالک ہے, کہ آپ بری صفات اپنے اندر پرورش کریں اور پھر اللہ کے یہاں تقرب بھی آپ کو حاصل ہو. اللہ کے قریب وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے اندر اچھی قابل تعریف صفات کر رہا ہے.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
صاحب نے سوال کیا ہے کہ سورہ تغابن اور سورہ منافقون میں باہمی ربط کے یہاں بیان فرمانے تو نہیں ہوا. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ سورتوں کے درمیان ربط بیان کرنا ایک تکلف ہے. میں اس کو غیر ضروری سمجھتا ہوں. اسی وجہ سے میں نے تقریب قرآن سورتوں کے درمیان ربط پر کلام کیا, اس لیے کہ یہ ایک قیاسی چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ ربط وہی ہو کہ جو عام سمجھنے کو ہے. اور قرآن مجید میں قیاس سے بات کرنا میرے نزدیک خطرناک ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آیات کو عموماً ایک صورت میں نازل ہوئی, بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی متفرق آیت کسی وقت نازل ہوئی ہو پھر لے جا کر کسی صورت میں رکھی, بہت کم ایسا. ورنہ حقیقت میں پوری پوری صورتیں بیک وقت نازل ہوئی ہیں یا یہ ہے کہ ایک سورت کا ایک اچھا خاصا حصہ ایک وقت میں نازل ہوا، پھر اسی سورت کا اچھا خاصا حصہ بعد میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی کہ یہ سورت یہ فلا سورت کا حصہ ہے. تو سورتوں میں تو رب بالکل نمایاں نظر آتا ہے، اول سے لے کر آخر تک سورت پوری مرضی ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے تکلف کر کے آیت اور آیت کے درمیان لفظ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بات بڑی غلط. اگر میری کسی تحریر میں کوئی شخص یہ کہے کہ اس فقرے کے بعد اس میں یہ رقص ہے، اس فقرے کے بعد یہ رقص ہے، تو میں اپنی توہین محسوس کروں گا. میں یہ سمجھوں گا کہ یہ آدمی میرے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ پڑھنے والا خود نہیں سمجھ لے گا کہ اس کے کلام میں رقص ہے، بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ ایک فقرے کا رقص بیان کیا جائے. تو رقص بیان کرنا میرے نزدیک پورے آیات میں جو آپ پڑھیے آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا کہ پوری سورت مضبوط ہے، پوری سورت کی ہر آیت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص نہیں سمجھ رہا ہے اس کو تو آپ کے غلط ترجمے کی وجہ سے نہیں سمجھ رہا، کیونکہ آپ لفظی ترجمے کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ بیک گراؤنڈ سامنے نہیں ہوتا اس وجہ سے رقص محسوس نہیں ہوتا. باقی رہی ایک سورت کے بعد دوسری سورت کو رکھی گئی ہے پورے قرآن میں، اس کو بیان کرنا بلکہ اس کو پوری طرح سمجھنا بھی آسان تھا. اگر کہیں کوئی رقص محسوس بھی ہوتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے، اور بعض اوقات بعض جگہ بالکل تکلف محسوس ہوتا ہے کہ زبردستی ایک تکلف ہے رقص بیان. یہ بڑی غالب چیز ہے. میں اس خطرے کو نہ خود مول لیتا ہوں نہ کسی کو مشورہ دیتا ہوں کہ خطرے کو مول لے کہ وہ صورتوں کے درمیان رقص بیان. صاحب نے سوال کیا ہے کہ اکثر مجالس و مباحث میں کسی کی حوصلہ افزائی پسندیدہ بات سن کر یا خوشی کے اظہار کے لیے تالیاں بجائی جاتی، ایسے مواقع پر اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ تالیاں بجانے کا طریقہ پہلے مغرب کا ہے، یہ ہماری تہذیب ہی نہیں. ہماری تہذیب یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر تالی بجائی جائے تو ہم کہتے ہیں اس پر تالی پیٹ دی، یعنی اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی تبدیل کر ڈالی گئی، تالی پیٹ گئی اس کی. لیکن اہل مغرب کیا جو ہمارے یہاں ذلت ہے وہ ان کے یہاں عزت ہے، جو ہمارے یہاں عزت ہے وہ ان کے یہاں ذلت ہے. تو ان کے یہاں یہ عزت کے موقع کے اوپر کسی کی تعریف کرنے کے لیے تالی بجائی جاتی ہے یا کسی کا خیر مقدم کے لیے تالی. ہمارے یہاں جو تہذیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو کہا جائے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی آپ کسی کی تقریر آپ سن رہے ہوں اس کا کوئی اس کی کوئی بات پسندیدہ معلوم ہو تو اس کے اوپر آپ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے. بعض لوگوں نے میں اس بنا پر سوچوں کہ اب ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں اور ان کے یہاں تالی ہے تو انہوں نے اللہ اکبر ہر بات کو کہنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ غلط بات ہے، اللہ اکبر کہنا ایسے موقع کو مناسب نہیں ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا. لکھا ہے کہ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کا واسطہ دے کر مانے اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے، لیکن بیشتر فقیر بھی اللہ ہی کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں اگرچہ وہ اس کے حقدار نہ ہو، تو کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے یہاں کے اول تو یہ کہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ سائل اس کو کہتے ہی نہیں. حدیث میں جو لفظ سائل استعمال کیا گیا ہے تو سائل سوال پیشہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا. جس آدمی نے مانگنے ہی کو اپنے لیے ذریعہ رزق سمجھ لیا ہو اور کوئی کام وہ نہ کرتا ہو مانگ کے ہی روٹی کماتا ہو تو یہ سائل نہیں ہے. سائل وہ ہے جو آپ سے آ کر مدد مانگ رہا ہے بغیر اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہر ایک سے مانگتا کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو فقرا ہیں وہ ماشاء اللہ بیوقوف اللہ کے نام پر بھی مانگتے ہیں، حسین کے نام پر بھی مانگتے ہیں، اولیاء کے پیروں کے ہر ایک کے نام پر مانگتے ہیں، خالی ایک اللہ کے نام پر پھر مانگتے ہیں. ایک ہی سانس میں کئی کئی نام لیتے جس میں سے ایک اللہ بھی ہوتا ہے. آج اس درس سے متعلق سوالات لوگوں نے کم کیے ہیں اور دوسرے سوالات کر رہا ہے. ایک صاحب نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوخ کیا گیا ہے کہ لا یزال امر الناس ما ہی ما اللہ جتنا رجلا کلهم من قریش. یعنی لوگوں کے اندر یہ دین کا نظام چلتا رہے گا جب تک کہ ان کے اندر 12 آدمی پر مارا ہو جو سب کے سب پرائے ہیں. اس کے متعلق انہوں نے یہ سوال کیا ہے. میرا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے معنی پر غور کرنے سے خود بہت یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں. شیعوں نے اسی طرح کی روایات کو اپنے 12 امام ثابت کیے. کوئی اور گروہ ہے کہ جو اسی سے وہ 12 فرما رواؤں تک ہم اس کو بن جاتے ہیں اور اس کے مراد اپنی ڈائنیسٹی کا برحق ہونا ثابت کرنے کی کوشش. اس طرح کی روایات جو چلی تو وہ در حقیقت میرا خیال یہ ہے کہ بعض گروہ نے اپنے مفاد کے لیے کسی ان میں سے بعض روایات کہیں ہیں یہ بھی آ رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتایا دیتا ہوں کہ محدثین نے جو چھان بین احکام شریعہ والی احادیث میں کی ہے وہ چھان بین انہوں نے پیشین گوئیوں والی اور کتاب الفتن اور قصہ کی جو احادیث ان کے اندر وہ چھان بین نہیں کی ہے. اس وجہ سے اوقات کمزور روایتیں بھی ان کے اندر آ گئی. دوسری ایک روایت کے متعلق وہ پوچھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کرتے ہوئے اور میری امت میں 73 کرتے ہو جائیں گے اور وہ سب کے سب کل لوگ نا اللہ ملت واحد وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک ملت جو ہے وہ جنتی. یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے صنعت کے اعتبار سے بھی معنی کے لیکن اس کے اندر لوگوں نے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی کی ہے. انہوں نے جن کر بات کر کرتے سمجھے ہیں یہود بنی اسرائیل کے اور اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ گنے ہوئے 73 فرقے مسلمانوں میں ہوں گے اور پھر بیٹھ کر ان کا شمار بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ 73 فرقے کون ہوں. حالانکہ آپ اردو زبان میں بھی بولتے ہیں مثلا کہتے ہیں 10 مرتبہ میں تم کو یہ بات سمجھائی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گن کر 10 مرتبہ سمجھا مراد یہ ہوتی ہے کہ 12 ان کو سمجھائے. اسی طرح سے حضور کا بتانے کا مدعا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے فرقے ہوئے اور تم ان سے زیادہ فرقہ بندی میں بازی لے جاؤ گے ان کے اندر بہتر ہوئے تمہارے اندر 73 ہوں گے. تو یہ گننا غلط ہے. یہ غلطی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 73 فرقے سے گننا شروع کرتے ہیں کون کون سے فرقے اور اگر پورے نہیں ہوتے تو فرقے تصویر کر کے ان کے 73 کا عدد پورا کرتے ہیں. یہ غلط. دوسری بات یہ ہے کہ فرقوں کا جتنے فرقے بنائے جائیں ان کا جہنمی ہونا اور ایک ہی فرقے کا برف ہونا یہ تو خود عقل کہتی ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ ظاہر بات ہے کہ حق تو 73 نہیں ہو سکتے. حق تو ایک ہی ہوگا. اب لام آلہ یہ ایک حق کے جو 73 بنائے گئے تو ضرور اس کے اندر حق ایک ہی ہے اور باقی جو ہے سب سارے کے سارے بات جس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی فرقے بنتے ہیں وہ کسی نہ کسی بدعت کی وجہ سے بنتے ہیں. آدمی دین میں کوئی ایسی چیز لا کر شامل کرتا ہے جو دین کی نہیں ہے یا یہ کہ دین میں جس چیز کا جو مقام تھا اس سے یا بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے تب جا کر ایک فرقہ بنتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ بدعت ضلالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کل لوگ رتم ضلالت ہوں. اس وجہ سے جو شخص اس ضلالت میں مبتلا ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا. دین تو ایک ہی ہے. اس کے اندر جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ہیں بس انہیں کو آپ کو ماننا چاہیے.
کوئی نئی چیز جو اس میں لا کر داخل کی جائے اس کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے، نہ نئی چیز خود داخل کرنی چاہیے نہ کسی کی داخل چیز کو قبول کرنی چاہیے. اسی طرح جو دین میں جس چیز کا جو مقام ہے، اگر کوئی چیز مثلا زیادہ سے زیادہ جائز کے درجے میں ہے، آپ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ فرضوں کا فرض بن جاتی ہے، دین کا رکن رکین بن جاتی ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہے کہ جو اس چیز کے اوپر عمل کرتا ہے وہ ایک گروہ اور جو اس چیز پر عمل نہیں کرتا وہ دوسرا گروہ، اس کے بعد مناظرے بازیاں ہو رہی ہیں، اشتہار بازیاں ہو رہی ہیں، دوسرے کے اوپر چھینٹے پھینکے جا رہے ہیں، اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس طرح بندی ہے لازم، اس چیز زیادہ سے زیادہ جائز کیا آپ نے اس کو فرضوں کا فرض بنا دیا، یا اس چیز زیادہ سے زیادہ مستحق کیا آپ نے اس کا دین کا رکن رکین بنا کے رکھ دیا، یا ایک چیز سے متعلق زیادہ سے زیادہ آپ تعلیم یہ کر سکتے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا حدیث یا رسول اللہ یا قرآن مجید کی کسی آیت کا یہ مطلب ہو، ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیز کو آپ نے ایسا بنا دیا کہ گویا وہ ثابت ہے اور اسی کے اوپر فیصلہ ہے، اسی کے اوپر فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اسی کے اوپر مسجدیں تک الگ بن رہی ہیں اور مسجدوں پر لکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو ماننے والے ہیں یہ ان کی مسجد ہیں، یہ ظاہر بات ہے، یہ سب فرقہ بندیاں ہیں، تمام ضلالت کی بات ہے، انہیں چیزوں سے انہیں بدعتوں سے دین کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سب کو کنار تو ہونا ہی چاہیے، ملت تو ایک ہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ٹھیک ٹھیک چلے گی اور کسی بدعت کو قبول نہیں کرے گی، نہ کسی بدعت کو خود نکالے گی نہ دوسروں کی لائے گی کو مانے گی. یا اللہ پریشان ہے نا
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرمائیں گے سید مغفور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سورہ المنافقون کی آیات کی تشریح جو اس درس میں مکمل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سورہ التغابن کا آغاز ہوتا ہے. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالی. یاد رہے کہ یہ درس مولانا مغفور نے 10 ستمبر 1967 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. سماعت فرمائیے.
یا ایها الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. یہ سورہ منافقون کا آخری سورہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو جو اپنے آپ میں مشغول کر کے غافل نہ کر دیں تمہاری اولاد اور تمہارے اللہ اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے. اس سے پہلے سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں
یہ روش اختیار کیے ہوئے تھے کہ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے, قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, آپ کے دین کے اور آپ کی دعوت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی مکاریاں اور چال بازیاں اور شرارتیں کرتے ہیں. اس کے بعد یہ فرمانا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے اللہ کی یاد سے, اور جو تم میں سے ایسا کرے وہ خسارے میں پڑنے والا ہے. اس بات کے ارشاد فرمانے سے یہ بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے کہ منافقین کو جس چیز نے منافقانہ روش پر آمادہ کیا تھا وہ مال اور اولاد کا مفاد. جب تک ایک آدمی اپنے مال اور اپنی اولاد کے مفاد کو خدا اور اس کے دین سے اور حق سے منحرف کر دینے کی حد تک نہ پہنچ جائے اس کی محبت, اس وقت تک انسان منافقانہ روش اختیار نہیں. اس وجہ سے یہ فرمایا کہ تم کو تمہاری مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد کے پاس ہے. اصل لفظ استعمال کیا گیا ہے لاکل حکم کا ہے, لاکھ کہتے ہیں اس چیز کو جس میں آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے اور آدمی جس کے ساتھ دلچسپی لینے میں اتنا مشغول ہو جائے یہ دوسری چیزوں سے اس کو غفلت نہ ہے, اسی بنا پر گانے بجانے کو لاش کہتے ہیں, اسی بنا پر کھیل کود کو لاش کہتے ہیں, کیونکہ آدمی اس کے اندر اتنا مشغول ہوتا ہے اور اس قدر اس کی دلچسپی اس سے بڑھ جاتی ہے کہ اور کسی چیز کا اس کو ہوش نہیں ہے. وہی لفظ نہ استعمال کیا گیا کہ تم کو ایسا غافل نہ کر کے اپنے ساتھ مشغول کر کے کہ تم اللہ کی یاد جواب. منافق اور وہ شخص جو خدا سے غافل ہوتا ہے وہ دراصل اس وجہ سے غافل ہوتا ہے اس کے دنیاوی مفاد سے ہوتے ہیں, وہ اس کو اپنی طرف اتنا متوجہ کرے. مثلاً ایک آدمی ہے جس کو اپنی تجارت کو بڑھانے اور اس کو ترقی دینے اور ہر ممکن طریقے سے اپنی دولت کو نشو نما دینے کی اتنی فکر لائق ہو جاتی ہے کہ اس کو پھر اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ کیا حلال ہے کیا حرام. ہر ممکن ذریعے سے وہ اپنی دولت کو بڑھانے کی فکر کرے. پھر مزید طرح جب کبھی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں کسی اس حق بات کی حمایت کروں جس چیز کو خود زبان سے حق مانتا ہے, اس کے متعلق وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی حمایت کروں تو میری جائیداد کو نقصان پہنچے گا, میری تجارت بیٹھ جائے گی, میرے دوسرے جو مالی مفاد ہیں ان پر ضرب آئے گی. اس وجہ سے وہ ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق اور باطل کے جھگڑے میں کون پڑے, حق کے لیے مرنے کٹنے والے نقصان اٹھانے والے بہت سارے نعوذ باللہ کے حقوق موجود ہیں, مجھے اپنے مفاد کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے ایک آدمی اپنی اولاد کو اپنی بیوی بچوں کو ایس آرام دلوانے کی خاطر حرام کھاتا ہے, رشوتیں کھاتا ہے, غبن کرتا ہے, خیانتیں کرتا ہے, ہر طرح کی بےمانیاں کر کے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی کو زیور پہنائے, زیادہ سے زیادہ عائش کرائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو اپنے نزدیک کو اس کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے سر سامان کرائے. یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کے معاملے میں منافقانہ رویہ پر آتا ہے. اگر
اگر یہ چیز نہ ہو تو آدمی منافقت نہیں کرتا. اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ اللہ کرنے سے رک جائے. اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو بھول جائے. یہ خیال اس کو نہ رہے کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جس کے سامنے مجھے کبھی جا کر جواب دے اپنی کرنے. یہ خیال اگر کسی آدمی کے دل میں رہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ کبھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی اولاد کے مفاد کے لیے یا اپنی بیوی کو عائد کرانے کے لیے یا اپنی دولت بڑھانے کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے جاننا ہو. قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ آخرت میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس جن لوگوں کے عیش اور جن کے آرام کے لیے تم یہاں بےمانیاں کرتے ہو قیامت کے روز وہی ان کے تمہارے خلاف گواہ بنیں گے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھا کر اور اس قدر اپنے ایمان کو دیکھ کر حرام دولت کمائی تھی تو اس وجہ سے اب ان کی جگہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے. کوئی اولاد اس کو دیکھ لیا باپ بیٹے کے لیے جہنم میں جانے کو تیار نہیں ہوگا, بھائی بھائی کے لیے تیار نہیں ہوگا, بیوی شوہر کے لیے تیار نہیں, بلکہ اس کے برف جب اس کے خلاف نہ مقدمہ قائم ہوگا تو یہی سب کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ اس نے یہ بھی حرام کھا کر یہ بھی رشوتیں کھا کر یہ بھی بےمانیاں کر کے یہ دولت کمائی تھی اور ہمیں بھی حرام سے پالا خود بھی حرام تھا. یہ بات قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی کہ یہ کل تمہارے خلاف گواہ بننے والے ہیں اگر تم نے ان کی خاطر آج بےمانیاں کی. یہی مقصد ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کو قاتل مت ہو, اس بات کو بھول مت جاؤ کہ تمہارا کوئی خدا بھی ہے جس کے سامنے کبھی کبھی جانا ہے اور اپنے آباد کرتا ہے. وہ من یہ پل زیادہ کا سہولائے کا وہ قاتلوں جو یہ رویش اختیار کریں گے لوگ وہی آخر کار خطارے میں رہیں گے. خطارہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز میں اپنا سرمایہ لگائے, اپنی محنت سے صرف کرے, اپنا وقت صرف کرے اور اس کے بعد وہ سب لگایا ڈوب جائے, یہ خطارہ. تو ایک انسان اپنی تمام محنتیں, اپنی تمام قابلیتیں, اپنے سارے اوقات, اپنی جو کچھ ذرائع اور وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ایک ایسے کام میں لگاتا ہے کہ جو لے جا کر اس کو آخر کار جہنم میں جھونکنے والا ہے, تو اس سے بڑا کوئی خطارہ نہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَقَدْ صَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے قبل اس کے کہ تم میں سے کسی شخص کو موت آئے اور مرنے کے وقت وہ کہے کہ اے پروردگار کیوں نہ مجھے اور تھوڑا سا وقت دیا جائے کہ میں صدقہ کروں تو آپ کو محنت کر دوں اور سالے ہو کر میں یعنی ایک آدمی کے لیے اس سے زیادہ مکانہ کوئی روش نہیں ہے کہ جس وقت اس کو مہلت عمل ملی ہوئی ہے, مہلت زندگی ملی ہوئی ہے, اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اور اس سے منہ موڑ کر اپنے دنیاوی مفاد کی پرستش میں لگا رہے, مرتے وقت اس کو احساس ہو کہ میں نے کیا کیا اور اس کے خطرے کے میں اپنے آپ کو ڈالا ہے, اس کی تباہی کی طرف میں جا رہا ہوں, اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ مجھے ذرا سا وقت اور دے دیجیے تو میں اپنے اس مال کو آپ کی راہ میں خرچ کروں. وہ نہیں آپ پھر اللہ لفظ ان کا جا آج بھاؤ اللہ خبیر اور اللہ کسی متنفس کو مہلت دینے والا نہیں ہے جبکہ اس کی اجل آ جائے. اللہ ابھی ان دماغ کاملون اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہیں. اجل کہتے ہیں ایک مدت مقررہ کو جو پہلے سے طے کر دی گئی ہو کہ فلا شخص کو اتنا وقت دیا جائے, مثلاً امتحان کے کمرے میں آپ بیٹھتے ہیں تو یہ طے ہے کہ مثلاً 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے کا وقت ہے آپ کو پڑتا ہے, تو 3.5 گھنٹے کی جو مہلت ہے اس کا نام اجل ہے. تو ایک آدمی کو جو مہلت کام کرنے کے لیے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ اس آدمی کو دنیا میں کام کرنے کا اتنا وقت دیا جاتا ہے اور ایسی قوموں کو دی جاتی ہے. قوموں کے لیے بھی اجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ان کی اجل آن پوری ہوتی ہے تو پھر ایک منٹ کی تقدیم متاثر نہیں ہوتی, نہ اس سے پہلے اس کا اس کی مہلت ختم ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد اس کو مریض مہلت دی جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ جس شخص کے لیے جو اجل مقرر کر دی گئی ہے, جو مدت مقرر کر دی گئی ہے, اس کے بعد پھر کسی شخص کو کوئی مہلت نہیں دیا, کوئی تاخیر پھر اس کے اندر نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مزید کچھ وقت دے دیا. تو جس آدمی کو جو بھی عمل کرنا ہے اپنی آفت کے لیے, وہ اس وقت اس کو کر لینا چاہیے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تندرست ہوں, زندہ ہوں, موت کا وقت بالکل قریب نہیں ہے. لیکن جس وقت آدمی دیکھے جب آخری وقت آ گیا ہے, کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہو گیا جب آخری وقت آ گیا ہے, اس وقت آدمی کا یہ چاہنا کہ مجھے مزید وقت ملے تاکہ میں کوئی نیک عمل کروں جس کی وجہ سے میری عاقبت درست ہو, یہ اس کی محض ناقت ہے. کبھی آج تک اس دنیا میں یہ نہیں ہوا ہے کہ جس شخص کی موت کا جو وقت مقرر ہے ایک منٹ کے بیٹا ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے باخبر ہے, وہ بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کتنا کتنا لوگوں سمجھایا گیا, کتنی کتنی نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شمار مختلف طریقوں سے انسان کی نصیحت کا انتظام ہوتا ہے, فقط ایک کتاب ہی نہیں, فقط ایک کسی ناطے کی زبان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع رکھے ہیں انسان کو نصیحت کرنے کے لیے, اتنے ذرائع رکھے ہیں اس کو عبرت کا سبق دینے کے لیے. بسا اوقات ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آدمی آن کی آن میں مر گیا, کوئی مولت اس کو نہیں. آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, یہ بھی ایک نصیحت ہے. بے شمار نصیحت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنے کتنے مواقع کے اوپر تمہاری نصیحت کا انتظام کیا کہ تم ہوش میں آؤ اور سمجھو کہ ہماری دنیا میں کیا پوزیشن ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو ہماری عاقبت درست کرنے والی ہیں, اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں جو ہماری عاقبت کو تباہ کر دینے والی. کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کو نہ سمجھتا. اس کے بعد اگر ایک آدمی عاقبت سے غافل ہوتا ہے, غافل ہونے کے بعد اپنا سارا وقت اور اپنی ساری محنت سے صرف کر دیتا ہے اس دنیا کو بنانے کے لیے اور ایسے طریقے سے بنانے کے لیے جو آخرت کے لیے تباہ کن ہو, تو اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں پڑی ہے کہ اس کو مزید رہا. وہ اپنے قوانین تبدیل نہیں کیا کرتا لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین. له الملك, بادشاہی اسی کی ہے, وله الحمد اور ہم اسی کے لیے ہے. وهو على كل شيء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت. یہ سورہ تغابن ہے, اس کے متعلق اس عمر میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے, لیکن مفسرین کی اکثریت یہی سمجھتی ہے, اسی بات کی قائل ہے کہ یہ مدنی ہے. مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینے کی ابتدائی زمانے ہے. آگے چل کر آپ خود محسوس کریں گے اس عمرانی کو کہ یہ مدینے سے یہ بات ابتدائی دور کی معلوم ہے. فرمایا کہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں سے ملتی ہے. کسی جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ کی تصدیق کی ہے ہر اس چیز میں, اور کسی جگہ فرمایا کہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے. اور عربی زبان میں جو مضارع کا صیغہ آتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو ملتا ہے. ان دونوں چیزوں کو جب ملایا جائے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتی رہی ہے جب سے اشیاء دنیا میں پائی جاتی ہیں. اور یہ سب جو ہے اللہ ہے, ہر چیز اللہ کی تصدیق کرتی ہے اور کرتی رہے جب تک یہ دنیا موجود ہے, جب تک یہ کائنات موجود ہے اس کی یہ ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتی ہے کہ مانی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بیٹھا ہوا تصدیق لا رہا ہے بلکہ تصدیق کرتی ہے تو مانی ہے کہ زبان حال سے یا زبان کال سے ہر چیز اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا بنانے والا اس کا پیدا کرنے والا اس کو رزق دینے والا اس کی پرورش کرنے والا تمام عیوب اور نقائص سے ساری کمزوریوں سے اور ساری خطاؤں سے بالکل پاک بے خطا ہے بے عیب ہے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے یہ کائنات کی ایک ایک چیز اس چیز کے اوپر گواہی دے رہی ہے اور ایک ایک چیز اس بات کو واضح ہے لہو الملک بادشاہی اسی کی ہے اور لہو الحمد اور ہم اسی کی یعنی اس ساری کائنات میں کوئی دوسرا صاحب اقتدار صاحب اختیار اور حقیقت نہیں کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے تو وہ اس کا اپنا حاصل کیا ہوا نہیں اللہ تعالیٰ کا دیا اس وقت تک کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دے کسی کے پاس اگر کوئی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اس کی اپنی ذاتی طاقت ذاتی اقتدار ذاتی قوت و اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نہیں ہے پوری کائنات میں اکیلا وہی ایک بادشاہ ہے بل ہوئے ہم اسی کے لیے حمد ہے ہم کے معنی تعریف کے لیے اور شکر کے لیے دوسرے الفاظ میں وہی شکر کا مستحق بھی ہے اور وہی حمد کا تعریف کا بھی ہے کسی دوسرے کے پاس کوئی کمال نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے اس کے پاس جو کچھ بھی کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے جو کچھ بھی کسی کے اندر خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہے تمام خوبیوں کا مالک تنہا وہی ہے اس کی وجہ سے وہی تعریف ہے اور کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ دوسرے کو کوئی نعمت دے سکے اگر کوئی سے کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطیے کی وجہ سے اس وجہ سے شکریہ کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی حصہ نہیں وہ اللہ اعلیٰ کے لیے شعر قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی کائنات میں اس کی قدرت غیر نہ کی جو چیز وہ چاہے وہ ہوگی جو چیز وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوا نبی خلق تم فمن کم کافر و من کم مر و اللہ ماتا نبی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فمن کم کافر پھر تم میں سے کوئی کافر ہے و من کم مر اور تم میں سے کوئی نہ اللہ ماتا نبی نصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نجات رکھتا اب یہ دو فقرے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ نبی خلق اسی نے تم کو پیدا کیا اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے ان دو فقروں کو آپ ملائیے تو بیچ میں ایک بڑا لمبا مضمون ہے جو خود بخود آدمی غور کرے تو وہ نگاہ میں آ جائے یعنی خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں وہی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ جسم اور اس کی قوت اور آدمی کا ذہن اور اس کی قابلیت اس کی عقل فکر دوسری تمام صلاحیت یہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ جو ذرائع انسان کو اس دنیا میں حاصل ہے جن سے وہ کام کرتا ہے جو چیزیں دنیا میں رہتی ہیں جن کی بدولت میں جیتا ہے یہ ہوا اور یہ پانی اور یہ سردی اور یہ گرمی اور یہ غذا یہ شمار چیزیں جو ہیں جن کی بدولت آتی دنیا میں جی رہا ہے اور وہ بے شمار کرے سامان جن کی بدولت آتی دنیا میں جن کی بسر کر رہا ہے وہ سارے کے سارے بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی اب اگر کوئی شخص ان چیزوں کے اوپر غور کرے تو اس کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کا مسیح فرمان بن کر رہے لیکن باوجود اس کے لیے حقیقت سب کے سامنے ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ لیکن اس پر بھی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور ایک بڑا گروہ ایسا ہے کہ جو کفر اختیار کرتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کے متعلق دیکھ رہا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ اس کا رویہ کیا، ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کر رہا ہے یا اس سے دور ہو، اپنے خالق ہی کو اپنا مالک مانتا ہے، اپنا فرما رہا اور حاکم مانتا ہے، یا اس کو چھوڑ کر ایک ایک کے آگے جھک رہا ہے، ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ایک ایک کی اطاعت کر رہا ہے مگر خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا. ایک ایک آدمی کے اس طرز عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، جو ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کفر کی راہ اختیار کر رہا ہے اس کو. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم الیہ المصیر. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وصوركم فاحسن صوركم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف تمہیں جانا. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بالحق پیدا کیا ہے. یہ اوپر کے فقرے کے بعد اس بات کو احساس فرمانے سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ سے نشین کرنا ہے کہ یہ کائنات باطل پر پیدا نہیں کی، یہ کائنات حق پر پیدا، یہ کائنات کھیل کے طور پر پیدا نہیں کر دی گئی. کہ کوئی بچہ ہے جس نے ایک تلنگا ایک روڈا بنایا، کچھ دیر اس سے کھیلا اور اس کے بعد اس کو توڑ پاڑ کے ختم کر دیا. اس کائنات کی یہ حیثیت ہے، اس کائنات کو ایک حکیم نے بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. سراسر حق پر یہ نظام قائم کیا گیا ہے، باطل پر یہ نظام قائم نہیں کیا گیا ہے. اس میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط روش پر چلے اور اس کے برے نتائج سے بچ جائے، اور اس میں اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک آدمی صحیح رویے کے اوپر چلے اور اس کے اچھے نتائج سے وہ محروم رہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص اس کائنات میں رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بخشوں اور اس کے دیے ہوئے انعامات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر کی روش اختیار کرے تو اس عمر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ اس کے برے نتائج سے بچے. یہ کائنات باطل پر پیدا نہیں کی گئی ہے، حق پر پیدا. اگر کوئی شخص حق کے خلاف یہاں چلے گا لازمن ٹھوکر کھائے گا، آج نہیں کھا رہا ہے تو کل کھائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حق کے خلاف چلنے والا آخرکار ٹھوکر نہ کھائے اور اس گڑھے میں جا کر نہ گرے جس سے پھر کبھی نکلنے کا امکان نہیں. اور اسی طرح سے جو شخص حق کے مطابق کام کرے، حق کے مطابق چلے، وہ اگر چوٹیں کھا بھی رہا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ چوٹیں کھاتا رہے گا اور حق حق نہیں باطل ہے، بلکہ لازمن جو حق کے مطابق چلے گا اس کا انجام بہتری ہونا چاہیے. تو اس فقرے کے اندر آدمی کو گویا اس کائنات کی پوری حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ یہ کائنات باطل نہیں ہے، اس کائنات کا اثر حق پر. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہترین صورتیں بنائیں. صورت کا لفظ جو ہے وہ میں آدمی کے چہرے کے لیے نہیں استعمال کیا، پورا کا پورا جو جسم ہے آدمی کی، جو پوری بناوٹ ہے اس کے متعلق فرمایا گیا، اور اس جسم کی صرف ظاہری شکل نہیں بلکہ اس جسم میں جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اور قوتیں وہ سب اس تصویر میں شامل. تمہاری صورت گری کی اللہ تعالیٰ نے، اور بہترین صورت گری کی، یعنی تم کو موجود ترین جسم عطا کیا جس کی وجہ سے تم اس دنیا میں کام کرنے کے قابل ہو، وہ کام جو انسان کے کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے کہ تم کو جسم مثلا چھپکلی کا دے دیا جاتا اور دماغ تمہارے اندر انسان کا رکھ دیا جاتا اور اس میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دی جاتی جو انسان کے دماغ کی. ظاہر بات ہے کہ چھپکلی کے جسم کے اندر رہ کر انسانی دماغ کام نہیں کر سکتا، کسی جانور کے جسم میں، کسی بیس یا کسی بیل کے جسم میں اگر رکھ دیا جاتا ہے انسانی دماغ کو، وہ اس دماغ کی صلاحیتیں کام نہیں کر سکتا. اس دماغ کی صلاحیتوں کے لیے موجود ترین جسم عطا کیا، اس کو کھڑا قد عطا کیا، اس کو چار پاؤں کے اوپر چلنے کے قابل نہیں بنایا بلکہ سیدھا دو پاؤں پر چلنے کے قابل بنایا، اس کو یہ ہاتھ دیے کہ جن سے وہ بہترین طریقے پر کام کر سکتا ہے، اس کو یہ پاؤں دیے کہ جن سے سیدھا کھڑا ہو کر وہ دو پاؤں کے اوپر چل سکتا ہے، اس کو پورا کا پورا جسم اس کو بہترین عطا فرمایا گیا ہے جو انسانی دماغ کو کام کرنے کے لیے موجود ہے، پھر اس کے اندر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں عقل کی اور فکر کی اور حافظے کی اور تجربات سے سبق لینے کی اور ان سے مزید ترقی کرنے کی اور نئی نئی چیزیں یاد کرنے کی، غرض وہ مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں گی جو انسان ہونے کی ایک چیز سے اس کو درکار، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ نظام جس کے اندر تم ہو یہ یوں الگ تک تو نہیں بن گیا ہے، یہ تمہارے یہ جسم ہے اور یہ تمہاری جو قابلیتیں ہیں یہ یوں ہی آپ سے آپ تو نہیں بن گئی ہیں، کوئی خدا ہے کہ جس نے تم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا، تم کو اس طرح کی قابلیتیں عطا کی اور اس کائنات نے پیدا کیا جو سراسر حق پر بنی ہوئی، اس کے بعد پھر مزید چیز جس بات کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ مصیر اور آخر کار تمہیں جانا اسی کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں چھوڑ دیے گئے کہ شتر بے مار کی طرح پھرو اور جس کھیت میں چاہو وہ مار دو اور جس طرح سے چاہو دنیا میں زندگی بسر کرو اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو جاؤ اور کبھی کسی خدا کے سامنے جا کر تمہیں جواب دہی نہ کرنی ہو کہ جو قابلیتیں تم کو دی گئی تھیں ان سے تم نے کیا کام لیا، جو اختیارات تم کو دیے گئے تھے ان کو کیسے تم نے استعمال کیا، جو ذرائع وسائل تم کو دیے گئے تھے اور بے تاشا ذرائع وسائل، ایک غریب سے غریب آدمی ایک فقیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع دیے ہیں کہ ان کی قیمت کا آدمی اندازہ نہیں کرتا، ایک ایک چیز جو اس کو عطا کی ہے اس کی ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، ایک آپ کی قیمت پوری کائنات نہیں بن سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے ذرائع اور وسائل انسان کو دنیا کے اندر عطا کیے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ دے کر ایک روز یوں اس کو مٹی میں ہاتھ میں ملا دے اور کبھی نہ پوچھے کہ یہ جو کچھ تجھے دیا گیا تھا اس سے تمہیں کیا، تو الہ المصیر آخر کار تمہیں جانا ہوگا، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم علانیہ کرتے ہو، یعنی تم کسی بے خبر خدا کی خدائی میں بھی نہیں رہتے، کوئی شے بے خبر نہیں ہے، کوئی اندھا راجہ نہیں ہے کہ جس کی نگری میں چوپٹ نگری میں تم رہتے ہو، اس خدا کی سلطنت میں رہتے ہو جو خدا تمہاری ایک ایک چیز کے پاس ایک ایک شخص کے متعلق یہ جانتا ہے کہ وہ دن میں کیا سوچ رہا ہے، ایک ایک شخص کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ اندھیرے میں کیا کرتا ہے، اپنی خلوت میں کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ذرائع ہر آدمی کو دیے گئے تھے ان سے اس نے کس طرح سے کام لیا ہے اور کس نیت میں، میں اس کے ظاہری عمل کو وہ نہیں دیکھ رہا، جو نیت اس کی جو موٹو اس کی افعال کے پیچھے تھا اس تک کو بھی جانتا ہوں،